ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಹೊಡೆದ ಬಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಕ ಒಂದು ಸಾಕು ನಾಸ್ತ
ಅಚ್ಚಾ
ತೋಚದನ.
ಹಾಂ ಸಹಿ ಅನ್ಸಾನ ಸಹಿ. ಅಭಿ ಕರಿ ವಾಲಿ ಆಯ್ತ ದಬಾ ಪಡ್ನ ذرا توجہ فرمائیے گا بچوں کا ذرا خیال کیجئے جنریٹر کے قریب نہ جائیں کیونکہ حادثے کا اندیشہ ہے تو جو پیرنٹس ساتھ آئے ہیں بچوں کا خیال کیجئے انشاءاللہ اب چھٹے پارے سے آغاز کر رہے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے پانچ پارے ہم کر چکے ہیں دیکھ لیتا ہوں کون سی آیت ہے وہاں پہ ہے کس میں پہ کیا دینا یہ آیت نمبر 127 میں ذرا تصحیح فرما لیجیے میری طرف سے غلطی ہو گئی پڑھنے میں میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ یہاں تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ لیتے ہیں عورتوں کے بارے میں بعد میں میں نے روانی میں یہ نساء شاید صحیح نہیں پڑھا تھا تو آئیے جی چھٹے پارے کا آغاز ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت میں جو ہے مظلوم کی آہوں سے بچو یہ مضمون آ رہا ہے فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول اللہ نہیں پسند فرماتا منہ سے بولنا بری بات کا الا من ظلم مگر جس پر ظلم ہوا ہے تو اصل میں یہ برائیوں کا جو ہے چرچا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے گناہوں کا چرچا اللہ کو پسند نہیں ہے اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں یہی بکتا ہے اور اس میں مزید جو ہے نمک مرچ لگا کے اس میں سنسنی پیدا کر کر یہ خبریں لگائی جاتی ہیں تو کوئی اگر برائی ہو گئی کہیں زنا ہو گیا کہیں پر قتل ہو گیا تو جو ہے اس کا اس طرح منہوں سے اظہار یہ پسندیدہ نہیں ہے اصل میں یہی جب اسے کئی مرچ مسالہ لگا کر وہ اخباروں میں اور ٹی وی پہ اس طرح آتی ہے تو ایکسپلائٹ ہوتے ہیں نوجوان اور پھر وہ گناہ کا گویا چرچا ہوتا ہے اس کی تشہیر ہوتی ہے تو فرمایا سوائے جو اس کے جس پہ ظلم ہوا تو گالی دینا ہو یا عیب ظاہر کرنا ہو یا بد دعا کرنی ہو یہ صرف اور صرف مظلوم کے لیے جائز ہے اس کے علاوہ جو ہے جائز نہیں فرمایا وکان اللہ سمیعا علیما اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ترغیب دلائی جا رہی ہے عفو اور درگزر کی طرف فرمایا ان تبدو خیرا او تخفوہ اگر تم اعلانیہ کرو نیکی یا چھپا کر کرو او تعفو عن سوء یا معاف کر دو برائی سے فان اللہ کان عفوا قدیرا تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور قدرت رکھنے والا مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دینے سے اللہ صرف عزت ہی میں اضافہ فرماتا ہے تو جو معاف کرتا ہے اس کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اور ہم سے بھی بہت سے خطائیں ہوتی ہیں لغزشیں ہوتی ہیں اور ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ جس کا ہم نے حق مارا ہے اللہ کرے کہ وہ ہمیں معاف کر دے تو اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے معاف کرنا چاہیے آگے پھر ایمان بے رسالت سے متعلق فتنوں کی نفی آ رہی ہے پہلے تھوڑی سی بات اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ فتنے اٹھتے رہتے ہیں اور خصوصاً آپ غور کیجئے تو اس وقت جو الہامی مذاہب ہیں اس میں جوڈائزم جسے ہم یہودیت کہتے ہیں کرسچینٹی جسے عیسائیت کہتے ہیں اسلام جو ہے یہ آپ کو بتایا یہ ان میں کافی چیزیں مماثلت رکھتی ہیں تینوں الہامی مذاہب ہیں اور تینوں بہت پرانے مذاہب ہیں اس میں آپ دیکھیں گے دو چیزیں تو ایک جیسی ہیں اللہ کو مسلمان بھی مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں اسی طرح آخرت کو بھی تینوں مانتے ہیں، فرق کہاں پڑتا ہے؟ وہ رسالت پر پڑتا ہے۔ یہودی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیلی انبیاء تک سب کو مانتے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عیسائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو قانونی اعتبار سے سب سے اہم ایمان اس وقت جو ہے وہ ایمان بر رسالت۔ آج مسلمان صرف وہی کہلائے گا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ تمام انبیاء پر ایمان لائے، اور یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانے اور آخری نبی مانے، آپ کے بعد کسی اور نبوت کا جو ہے وہ قائل نہ ہو، تو وہ اصل میں مسلمان کہلائے گا۔ تو اس اعتبار سے وقفے وقفے سے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دور اکبری میں جب مغل بادشاہ اکبر اعظم اپنے عروج پر تھا، مسلمان اپنے عروج پر تھے، لیکن اسلام کی بیخکنی کی جا رہی تھی اور اسے دو لوگوں نے پٹی پلائی تھی، پڑھائی تھی، ملا فیضی، ملا ابو فضل، ویسے تو عالم تھے لیکن علماء سو میں سے تھے۔ انہوں نے کہا ہزار سال گزر گئے ہجری، اب نئے دین کی ضرورت ہے، تو چنانچہ دین الہی کا آغاز کیا گیا۔ اور یہ کوئی کہا گیا کہ مندر مسجد ہکڑو نور، کہ مندر مسجد کہیں چلے جاؤ بس ابھی اللہ کو مان رہے ہیں، بھگوان کہو یا اللہ کہو یا خدا کہو یا گاڈ کہو، ایک ہی بات ہے۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے 19ویں صدی میں آپ دیکھیں گے متحدہ وطنی قومیت، قوم کو وہ درجہ دے دیا، وطن کو وہ درجہ دے دیا جو اللہ کا درجہ ہوتا ہے۔ اب وطن کا جھنڈا ہے، اس کی سلامی ہے، وطن کا ترانہ ہے، اس کے لیے قیام ہے، وطن کے لیے جان دینا ہے، تو یہ اس وقت تک تو جائز ہے جب یہ وطن اللہ سے منسوب ہو۔ تو حقیقی جان وطن کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، لیکن جب وطن ہی سب کچھ بن جائے تو وہ ایک بت بن جاتا ہے۔ تو یہ 19ویں صدی کا معاملہ ہوا۔ اسی طرح آج کل بھی یہ اب یہ اس جو فلسفہ بگارا جاتا ہے، فلسفہ وحدت ادیات، کہ بھئی سارے ہی دین ایک ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اب بڑی بڑی جگہوں پر، ایئرپورٹس ہوں یا بڑے ہوٹلز ہوں، پریئر روم بناتے ہیں، پریئر روم میں جا کے ہندو جا کے اپنا کرائے، اور جو ہے وہ بشپ جو ہے یہودی وہ جا کے پڑھائے، آپ نے نماز پڑھنی آپ بھی پریئر روم میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں ہم سارے مذاہب ایک ہیں۔ تو ایک بہت بڑا بگاڑ ہے، اور یہ تو حق اور باطل میں فرق جو ہے مٹانے کا ایک طریقہ ہے کہ بھئی اللہ آخرت کو سب مانتے ہیں، سارے مذاہب اچھی بات کرتے تو سبھی صحیح ہیں، وہ سب صحیح نہیں ہے، صحیح صرف اسلام ہے، کیونکہ یہ اوتھینٹک ہے، اس کی اسکرپٹ موجود ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اوتھینٹک ہو، جو صحیح ہو، جس کی اوریجنل کوئی بھی چیز موجود ہو، سب جو ہے من گھڑت قصے کہانیاں۔ تو اس لیے ہم یہ درجہ نہیں دے سکتے کہ سارے مذہب ہی اچھے ہیں اور سارے مذہب چاہیے، صرف اور صرف ایک ہی مذہب صحیح ہے، وہ ہے اسلام، چنانچہ اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ اور کیونکہ اسلام میں ایک بہت بنیادی اور قانونی حیثیت ہے ایمان بر رسالت کی، اس لیے اس پر اکثر حملے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کارٹون کنٹروورسی لے کر آیا یورپ، وہ بھی کس کے خلاف تھی؟ ایمان بر رسالت کے خلاف۔ اور پھر وقفے وقفے سے کتابیں لکھی جاتی ہیں، شیطانک ورسز جو ہے لکھی گئی، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کتابیں لکھی گئیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے ہوتے ہیں۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کم کر دی جائے تو پھر عیسائیت اور یہودیت اسلام میں کوئی فرق نہیں رہتا، پھر سبھی اللہ کو مانتے، سبھی آخرت کو مانتے۔ تو فرق جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے نہ ماننے سے پڑتا ہے۔ تو یہ آیت آ رہی ہے جس میں ایمان بر رسالت سے متعلق تمام فتنوں کا رد کیا گیا ہے، فرمایا، اور اسی بات کو یہیں سمجھ لیجئے، یہ جو دین الہی کا فتنہ تھا اس کے لیے کھڑے ہوئے احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، پھر یہ جو متحدہ قومیت اور وطن کو جو ہے وہ خدا بنانے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا علامہ اقبال کو، ان کی پوری نظم ہے وطنیت پر، انہوں نے کہا کہ اس دور کا سب سے بڑا بت یہ وطن ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو بہرحال اسی طرح جو ہے وہ ہمیں بھی ان فتنوں کو سمجھنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے ہے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو یہ اسلام ہمارا مذہب ہے اور ہمارا اتحاد اسلام کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، اور یقیناً وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ کوشش کرتے ہیں تفریق ڈالنے کی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں نؤمنو ببعضیوں و نکفرو ببعض، ایمان لے آؤ ان نبیوں میں سے بعض پر اور انکار کر دو بعض کا۔ تو یہودی جیسے کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں، عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں، تو فرمایا ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں اَن یتخذوا بین ذالک سبیلا، کہ وہ اختیار کریں اس کے درمیان کی کوئی راہ۔ تو اب یہ راہ کوئی درمیان کی نہیں ہے، جو بھی ایمان والا ہوگا اسے اللہ اور آخرت کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء پر بھی ایمان لانا ہوگا، کسی ایک کا انکار کرنے سے آدمی جو ہے وہ صحیح رستے سے ہٹ جاتا ہے، اور اسی طرح کسی نئے کو جو ہے اب رسول یا نبی ماننا یہ بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو جتنے انبیاء آنے تھے آ چکے، ان میں آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی نیا نبی اور رسول آنے والا نہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اصلی کافر ہیں۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے بہت رسوا کرنے والا عذاب۔ مومنین کے لیے بشارت آ رہی ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور سارے رسولوں پر، اس کے رسولوں پر، لم یفرقون بین احد منہم، اور نہیں تفریق کیا انہوں نے ان میں سے کسی ایک میں بھی، اولئک سوف یعطیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں کہ اللہ دے گا انہیں عنقریب ان کا اجر۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی بہت بخشنے والے، مسلسل رحم فرمانے والے۔ آگے یہودیوں کے جرائم آ رہے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، لعنت کہتے ہیں رحمت سے محرومی، تو یہودیوں کو اللہ نے رحمت سے محروم کر دیا، اس کی وجوہات آ رہی ہیں۔ اور جیسے بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کردار جو ہے ہمارا تو نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام جو یہاں پر آپ کہیں کہ خباستیں آ رہی ہیں یہودیوں کی، ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا 12 ان کے جرائم آ رہے ہیں، اور اس کے بعد دنیاوی ایک سزا آ رہی ہے، پھر 3 مزید جرائم آ رہے ہیں، اس کے بعد اخروی سزا سنائی جا رہی ہے انہیں۔ تو فرمایا یسالو کا اہل الکتاب، اے نبی سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتارے ان پر ایک کتاب آسمان سے۔ فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، اور وہ تو سوال کر چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کا، یعنی معجزہ چاہیے انہیں، کہ وہ کہتے تھے ہم ٹھیک ہے آپ اللہ کے رسول ہوں گے، لیکن اگر ہیں تو واقعی ہماری نظروں کے سامنے آسمان سے ایک کتاب نازل ہو جائے تو ہم اسے چھو بھی لیں، آگے ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ فرقان میں، اس طرح کے ان کے جو بڑے مطالبات تھے، اور پھر جب ہم دیکھ لیں گے اس کتاب کو تو ہم مان جائیں گے واقعی آپ اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور فرمایا یہ تو اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات کر چکے معجزے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان کی مثالیں آ رہی ہیں۔ نمبر 1، فقالو ارن اللہ جہرہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھائیں اللہ کو سامنے سامنے۔ پس منظر میں واقعہ ہے 70 سے 80 بڑے بڑے سرداروں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر گئے، وہاں اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی گئی انہیں، ایسے ڈھیٹ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم کیا مانیں کہ یہ اللہ کی آواز ہے یا کسی اور کی، ہم تو اس وقت مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے اللہ کو سامنے دیکھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بجلی ان کے اوپر ڈال کر ان سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ فرمایا فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، اور آ لیا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ پھر ان کا دوسرا جرم، بچڑے کو کی پوجا کرنا۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بنا لیا بچڑا، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں۔ فعفونا عن ذلک، پھر ہم نے اس سے بھی معاف کر دیا انہیں۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ان پر جو ہے بہت ہی مضبوط حجت۔ پھر ان کا مزید ظلم آ رہا ہے، تیسرا کہ شریعت کی خلاف ورزی کرنا۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، اور ہم نے بلند کیا تھا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، اس لیے کہ وعدے کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اور کئی دفعہ پہلے بھی ذکر آیا، آگے بھی ذکر آیا، کئی چیزوں کا اللہ نے وعدہ لیا تھا، جنہیں احکامات عشرا کہتے ہیں یہودی، 10 باتیں جن کا گن کر اللہ نے وعدہ لیا کہ یہ کرو گے، یہ نہ کرو گے، اور پہاڑ ان کے سروں پر معلق تھا، گویا بھی انہیں کچل دے گا۔ اس عالم میں انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا لیکن بعد میں مکر گئے، اور جو وعدہ خلافی کی۔ تو فرمایا چوتھا ان کا جرم وعدہ خلافی۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ان سے کہا گیا تھا کہ فلسطین میں دروازے سے داخل ہونا عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے، لیکن ہم پیچھے پڑھائے تھے کہ یہ سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور ان سے کہا گیا تھا ہتتن کہتے جانا کہ اللہ جھاڑ دے ہمارے گناہ، لیکن ہنتتن انہوں نے بنا دیا تھا، گندم 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 کہتے ہوئے گئے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ ان کا پانچواں جرم آ رہا ہے سب کے قانون کی خلاف ورزی۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان سے کہا تھا کہ حد سے نہ بڑھو، خلاف ورزی نہ کرو سب کے قانون کی۔ ہفتے کا دن اللہ نے مقرر کیا تھا عبادت کے لیے، مچھلیاں جو ہے وہ تالابوں میں بھرنے میں استعمال کر رہے تھے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا تھا ان سے ایک بہت مضبوط وعدہ۔ چھٹا جرم ان کا آ رہا ہے وہ بھی جو ہے عہد چکنی کا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور بسبب ان کے اپنے وعدے کو توڑ دینے کے۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ساتواں ان کا جو ہے وہ عیب کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا۔ اور آٹھویں بات، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور بسبب ان کے قتل کرنے کے انبیاء کرام کو ناحق۔ اور نواں ان کا جرم، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ قول کہ ہمارے دل مغلوف ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو مرضی ہمیں کہتے رہے ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ ایک رائے یہ ہے کہ ہمارے دل علم و حکمت سے لبریز ہیں، مزید گنجائش ہی نہیں ہے، تو آپ قرآن سنا رہے ہیں ہمارے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں، ہم پہلے ہی بہت کچھ جو ہمارے پاس علم و حکمت ہے۔ تو فرمایا بل تبع اللہ علیہا، بلکہ تمہارے دل مغلوف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مہر فرما دی ہے ان دنوں پر۔ اور کیوں مہر کر دی؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بس وہ نہیں ایمان لاتے مگر ان میں سے تھوڑے ہی۔ اور دسواں جرم ان کا آ رہا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے۔ گیارہواں جرم، عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا۔ اور یہ یہودی تو اس بات کے قائل ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نقل کفر، کفر نہ باشد معاذ اللہ۔ یہ یہودیوں نے کہا کہ یہ یوسف نجار سے منسوب تھی حضرت مریم علیہ السلام، اور معاذ اللہ انہوں نے زنا کیا اور زنا کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنا بڑا بہتان انہوں نے لگایا حضرت مریم علیہ السلام پر، جو کہ کنواری تھی اور بغیر کسی مرد کے تعلق کے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر انہیں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح ان کا بارہواں جرم آ رہا ہے وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر فرمائی، ان پر لعنت فرمائی۔ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ یقیناً ہم نے قتل کیا مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کہتے تھے ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ پس منظر میں پورا واقعہ ہے، اور واقعہ اس طرح سے ہے کہ ان کی گاسپل آف برنباس جو ان کی مقدس کتابوں میں سے ہے، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ڈسائپلس میں سے ایک جوڈا اسکاریوٹ، اس کی باتیں اس نے بیان کی کہ اصل میں رومیوں کا تسلط تھا فلسطین میں، ان کی حکومت تھی، اور یہودی ان کے زیر کنٹرول جو ہے زندگی گزار رہے تھے، اور ان یہودیوں نے پھر جو ہے رومیوں سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے مذہبی مجرم ہیں۔ بھئی انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو معجزات ہیں یہ اصل میں جادو ہے، اور جادو ہماری شریعت میں منع ہے، اور جادو کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرتد ہو چکے ہیں، واجب القتل ہیں، اور ان رومیوں سے کہا کہ انہیں پکڑ لو اور جو ہے موت کی سزا دو۔ چنانچہ یہ جوڈا اسکاریوٹ جو حواریوں میں سے ایک تھا، اور وہ لے کر گیا رومیوں کو اس باغ میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام روپوش تھے، اور اس نے کہا کہ ذرا تم ادھر ٹھہرو، میں اس مکان کے اندر جاتا ہوں، اور پھر یہاں سے جو شخص باہر آئے جسے باقی ڈسائپلز جو ہیں یا استاذ کہہ کر پکارے اسے پکڑ لینا۔ یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ انجیل برنباس کے اقتباسات۔ تو پھر جو ہے انجیل برنباس میں لکھا ہے کہ وہ جوڈا اسکاریوٹ لے گیا رومی فوجیوں کو اس باغ میں، اس مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک شخص نکلے اور جو ہے ڈسائپلز جو باقی حواری تھے انہوں نے انہیں یا استاذ کہہ کر جو ہے پکارا، رومی فوجیوں نے اس شخص کو پکڑ لیا، اور وہ شخص کہتا جاتا تھا میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ یہ کس میں لکھا ہے؟ گاسپل آف برنباس، انجیل برنباس میں لکھا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس شخص کو جو ہے صلیب پر چڑھا دیا، لیکن پھر وہ شک میں پڑ گئے کہ وہ آدمی کہاں گیا جو ہمیں لے کر گیا تھا وہاں تک۔ اور پھر انجیل برنباس میں لکھا ہے کہ یوڈا اسکاریوٹ جب مکان کے اندر داخل ہوا تو اللہ نے اس کے چہرے کو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں تبدیل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور صلیب کون چڑھ گیا؟ وہ یوڈا اسکاریوٹ چڑھ گیا، انجیل برنباس کے مطابق۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا بس، اور وہ قتل نہیں کر سکے عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ صلیب چڑھا سکے۔ تو بہرحال عیسائیوں کی کتابوں میں خود یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں قتل ہوئے، اور یہاں پر بھی ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، یہ ان کا بار بار جرم تھا کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ فرمانا رسول اللہ، یعنی جو رسول اللہ ہے وہ کہاں قتل ہو سکتے ہیں؟ اسی آگے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ اس بات میں جو ہے شبہ میں پڑ گئے، شبہ یہی تھا کہ وہ کہاں گیا وہ جو یوڈا اسکاریوٹ تھا، اور دو آدمیوں کو نکلنا چاہیے تھا مکان سے تو ایک ہی نکلا، باقی دوسرا کہاں چلا گیا، تو اسی شبہ میں رہے وہ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، لفی شک من، اور البتہ وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے، ما لهم به من علم الا اتباع الظن، اور نہیں ان کے پاس اس معاملے کے لیے کوئی بھی علم، اور بس وہ گمان پر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ وما قتلوه یقینا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً، بلکہ پھر ہوا کیا، فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف، وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، کمال حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، کون روکنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اس طرح ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ رسول قتل نہیں ہوتے، انبیاء تو قتل ہو گئے، اس لیے نبی اور رسول میں فرق کیا جاتا ہے، نبی سابقہ شریعت کو فالو کرتے ہیں جبکہ رسول ایک نئی شریعت کتاب لے کر آتے ہیں، اور نبی جو ہیں وہ لوگوں میں ایک کے بعد ایک بھیجے جاتے ہیں، لیکن رسول اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اور رسول اپنی ذاتی اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو میری اطاعت کرو۔ اور پھر جو ہے نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے نبی قتل ہو گئے، لیکن ان واقعات سے علماء کی ایک رائے ہے کہ رسول قتل نہیں ہوتے، اور جب قومیں رسول کو قتل کرنے کے در پر ہو جاتی ہیں تو پوری پوری نافرمان قوموں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر لیتے ہیں، اپنے رسول کو اہل ایمان کو بچا لیتے ہیں۔ اس کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب ان کو قتل کرنے کے در پر ہو گئی، اللہ نے پانی کا طوفان بھیجا، ساری نافرمان قوم غرق ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو کشتی میں بچا لیا گیا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام جو رسول تھے، اور ان کی قوم جب ان کے خلاف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی، 8 دن اور 7 راتیں متواتے چلی ہے، اس میں نافرمانوں کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم کو بچا لیا گیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ سارے رسول ہیں، اور رسولوں کا جہاں ذکر آ رہا ہے وہاں ذکر آتا ہے کہ وہ قتل نہیں ہو پائے، بلکہ انہیں بچا لیا گیا اور باقی قوموں کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسولاً الی بنی اسرائیل، رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، تو جب بنی اسرائیل ان کے قتل کے در پر ہوئے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس قوم کو پھر پیچھے سزا دی گئی۔ اس لیے آگے نزول عیسیٰ علیہ السلام پر ایک دلیل آ رہی ہے، فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر، ایک مراد اس سے ہے قرآن پر، اپنی موت سے پہلے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ اس لیے احادیث میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے پہلے دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر بھیجے گا۔ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ عنقریب تم میں سے ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہو کر رہیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو مار ڈالیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے، مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں رہے گا، اور ایک سجدہ لوگوں کے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ جو ہے عظیم تر ہو جائے گا۔ تو یہ دور آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جائے گا، اور وہ یہاں پر ایک عادل حکمران کی صورت میں ہوں گے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، اور صلیب توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت ختم ہو جائے گی جب وہ خود آ جائیں گے، تو عیسائی اسی طرح خنزیر کو ختم کر دیا جائے. اب بہرحال ان کے ہاتھوں یہود کا ایک بہت بڑا لیڈر جو دجال ہے اسے شکست ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے, اس طرح پھر پوری روئے زمین پر اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے گا. آگے پھر اللہ کے راستے سے روکنا, یعنی جو یہود ہیں ان کے مزید تین جرائم آ رہے ہیں. فرمایا فبظلم من الذین ہادوا, بس ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہیں. اب ان پر دنیاوی سزا پہلے سنائی جا رہی ہے, تو 12 ان کے جرائم ذکر کر کے دنیا کی سزا کا ذکر آ رہا ہے. حرمنا علیہم طیبات, کہ ہم نے حرام کر دی ان پر پاکیزہ چیزیں. احلت لہم, جو حلال تھیں ان کے لیے. لیکن یہ اللہ نے کیوں ان کے لیے حرام کر دی؟ ان کی ان جرائم کی سزا کے طور پر, یہ دنیاوی سزا تھی. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, اب ان کے باقی تین جرائم آ رہے ہیں اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے بہتوں کو. اور چودھویں ان کا جرم, وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے. وَقَدْ نُهُوا, اور حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا. انہو سے, اور ان کا 15واں جرم. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور ان کا لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب. تو اللہ تعالیٰ ان جرائم سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے مومنین اہل کتاب کے لیے بشارت کا بھی بیان ہے. دیکھیں, ایک طرف ان کے برے لوگوں کا ذکر ہے, وہیں ساتھ ساتھ اہل کتاب میں بھی جو اچھے لوگ تھے ان کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور یہ جو نیک لوگوں کی صفات کا ذکر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم میں بھی یہ صفات پیدا فرمائے. تو فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم, لیکن جو پکے ہیں راسخ العلم ہیں ان میں سے. والمومنون, اور وہ لوگ بھی جو مسلمان ہیں. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, تو یہ دونوں, یعنی عیسائیوں میں سے بھی اہل کتاب, یہودیوں میں سے بھی وہ لوگ جو راسخ العلم ہیں, جو واقعی پختہ علم رکھتے ہیں, اور اے مسلمانوں تم بھی, وہ تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر, یعنی قرآن پر. وما انزل من قبلک, اور جو اترا آپ سے پہلے, جو دیگر کتابیں اللہ نے نازل فرمائی. والمقیمین الصلاۃ, اور ان کی صفت کیا ہے؟ وہ قائم رکھتے ہیں نماز. والمؤتون الزکاۃ, اور وہ دیتے رہتے ہیں زکوٰۃ. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اولائک سنؤتیہم اجرا عظیما, یہی لوگ ہیں کہ ہم دیں گے انہیں بہت عظیم اجر. تو اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم میں بھی پیدا فرمائے, ایمان بھی ہو, نماز قائم بھی ہو, زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہوں, اور پھر پکا یقین ہو آخرت کی زندگی کا. آگے انبیاء کرام کے ناموں کا حسین گلدستہ آ رہا ہے. آپ اگر کاؤنٹ کریں ناموں کو, 11 نام جو انبیاء کرام کے آ رہے ہیں, اور ایک بنیادی فلسفہ نبوت بیان ہو رہا ہے. تمام انبیاء ایک ہی دین پر تھے, ان کی تعلیمات ایک ہی تھی, ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور انبیاء کے ساتھ جو شریعت بھیجی گئی ہے اس کی پیروی کرو, اور اصل زندگی آخرت کی, اصل کامیابی آخرت کی. چنانچہ فرمایا انا اوحینا الیک, یقیناً ہم نے وحی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف. کما اوحینا الی نوح, جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. والنبیین من بعدہ, اور جیسے کہ ہم نے وحی فرمائی تھی جو ہے وہ ان کے بعد آنے والے دوسرے انبیاء پر, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء پر. واوحینا الی, اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط, ان کی اولادوں پر. و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان. و آتینا داود زبورا, اور ہم نے دی داود علیہ السلام کو زبور. تو یہ 11 انبیاء کا ذکر آیا جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی, اور فرمایا کہ داود علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے وہ زبور عطا فرمائی. تعدد انبیاء جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. و رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل, اور بھیجے ہم نے کئی رسول جن کا حال آپ سے بیان کیا جا چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے. و رسولاً, اور اسی طرح بہت سے رسول ہم نے بھیجے. لم نقصصہم علیک, جن کا بیان نہیں کیا گیا آپ سے. اسے علماء کی رائے ہے کہ 124,000 انبیاء زمین پہ بھیجے گئے, جن میں آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پہلے کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. لیکن قرآن میں آپ اگر گنیں تو صرف 26 انبیاء کا ذکر آتا ہے, 26, تو باقی انبیاء کا ذکر نہیں ہے. تو اللہ نے جس کا چاہا ذکر کیا, جس کا چاہا نہیں کیا. سب کا ذکر کرتے تو پتہ نہیں کتنی موٹی کتاب ہو جاتی اور حفاظ کے لیے کیا معاملہ ہوتا. تو اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی. تو یہاں گویا سبھی کا ذکر آ گیا, ان کا جن کے ناموں کے ساتھ ذکر اور جن کے نام نہیں لیے ان کا بھی اس آیت میں ذکر آ گیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کیا جاتا ہے, جیسے گفتگو کی جاتی ہے. رسولوں کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے, رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں, ان کا مشن کیا ہوتا ہے, ان کے بھیجنے کی وجہ کیا ہے. رسولاً مبشرین و منذرین, یہ رسول ہیں جو خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں, خبردار کرنے والے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں, جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں, اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں, ان کے لیے انبیاء مبشر ہیں, خوشخبری دینے والے. وہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو, تمہارے لیے بہت اچھا معاملہ ہے, تمہاری ہمیشہ کی زندگی بہت زبردست ہے اور دنیا میں بھی بالآخر غالب تم ہی رہو. لیکن وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے, گناہوں میں فسق و فجور میں زندگی گزارتے ہیں, شریعت پر توجہ نہیں دیتے, نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو ایسے لوگوں کے لیے انبیاء منذرین ہوتے ہیں, اور اس کا مطلب ہے خبردار کرنے والے, ڈرانے والے. وہ انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کا بھیانک نتیجہ نکلنے والا ہے, بہت برا حال اور برباد ہونے والے ہو تم من قریب. تو یہ انبیاء کی دو معاملات ہیں, مبشر بھی ہیں اور منذر بھی ہیں. فرمایا کہ یہ انبیاء کا سلسلہ کیوں قائم کیا گیا, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ کے خلاف کوئی حجت رسولوں کے بھیجنے کے بعد. یعنی کوئی آدمی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں, آپ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا, ہم کیسے معلوم کر سکتے تھے کہ آپ کو کیا بات اچھی لگتی ہے کیا بات اچھی نہیں لگتی, کس معاملے میں آپ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے, ہمارے پاس تو ذریعہ نہیں تھا. تو اب کوئی کہہ سکتا ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کا سلسلہ جو ہے وہ قائم کیا. انبیاء نے اس رستے پر زندگی گزار کر دکھا دی جس پر اللہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. انبیاء نے ہمارے لیے وضاحت کر دی کہ اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں کیسے ناپسند ہیں, کس معاملے میں کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو اب کسی کے پاس حجت نہیں رہی, قیامت کے دن کوئی یہ پلی اگنورینس نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے تو کوئی آپ نے انتظام ہی نہیں کیا, تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. فرمایا وکان اللہ عزیز حکیمہ, اللہ ہے زبردست اور کمال حکمت والے. آگے عظمت قرآن کا بیان ہے, لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو نازل کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف, کہ اس کو نازل کیا ہے اللہ نے اپنے علم سے. والملائکہ تو یشہدون, اور اسی کی گواہی دیتے ہیں تمام فرشتے بھی. وکفا باللہ شہیدا, اللہ کافی ہے بطور گواہ کے, بطور مددگار کے, اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اسی طرح انجام کفر بیان ہو رہا ہے, دنیا میں کافروں کا کیا حل ہوگا, انبیاء آ گئے ان کا پیغام موجود ہے, اور انبیاء میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا آخری اور مکمل کلام موجود ہے. اب ہدایت کا رستہ روز روشن کی طرح آیا, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی آدمی سیدھے رستے پر چلنا چاہے تو پورا پورا روشنی میں, اور ہر ایک معلوم کر سکتا ہے صحیح رستہ کیا ہے. لیکن پھر بھی کوئی نہ چلے اس رستے پر, اللہ کی نافرمانی کرے, اپنی من چاہی زندگی گزارے اور اس سیدھے رستے کو دیکھے ہی نہیں کہ ہے کیا, تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہو رہا ہے. فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور روکا دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے, قد ضلوا ضلالا بعیدا, یقیناً وہ تو بھٹک گئے ہدایت سے بہت دور کا بھٹکنا. فرمایا ان الذین کفروا وظلموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, ظلم سے ایک مراد شرک بھی ہوتی ہے, کفر جو ہے اللہ کو نہ ماننا, اور ظلم یہ ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لینا. لم یکن اللہ لیغفر لہم, ہرگز نہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے گا. ولا لیہدیہم طریقا, اور اللہ ہرگز انہیں سیدھی راہ نہیں دکھائے گا. یہ نقد سزا ہے کفر اور شرک کہ اللہ ہدایت کا رستہ ہی نہیں دکھاتا, ساری زندگی گمراہ رہتے ہیں, موت بھی کفر پر جو ہے نافرمانی کی حالت میں آتی. تو اللہ تعالیٰ برے انجام سے ہمیں بچائے, یہ تو دنیا کا انجام تھا, ایسے نافرمانوں کا اخروی انجام کیا ہوگا. فرمائے الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا, مگر جہنم کے راستے کے, ہدایت کا راستہ اللہ نہیں دکھائے گا, ہاں جہنم کا راستہ دکھائے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ پھر اس میں رہیں گے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. نو انسانی کو ایمان بے رسالت کی دعوت دی جا رہی ہے، تمام کے تمام انسانوں کو دعوت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس یہ رسول دین حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، بس ایمان لے آؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا، فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے۔ گویا اس آیت میں تمام انسانوں کو دعوت ایمان رسالت، اس میں یہودی بھی آ گئے، اس میں نصرانی بھی آ گئے، کہ اپنے غلط عقائد سے بچو اور جو حقیقت ہے اسے تسلیم کرو۔ عیسائیوں کو اعتدال پر رہنے کی دعوت اگلی آیات میں دی جا رہی ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، مت غلو کرو اپنے دین میں۔ غلو کہتے ہیں ایگزیجریشن، کچھ بڑھا دینا، حد سے زیادہ آگے کر دینا۔ تو عیسائیوں نے عقیدے میں غلو کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، اسی طرح انہوں نے عمل میں غلو کیا اور ترک دنیا یعنی رہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیا۔ اس کے کہا جا رہا ہے غلو نہ کرو، عقیدہ بھی بالکل درست درست ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نبی سے محبت اتنی کرنے لگو کہ رب نبی کو خدا بنا دو، اور عمل میں بھی جو ہے وہ صحیح صحیح عمل ہونا چاہیے، اتنا نہیں کہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا کا طریقہ اختیار کر لیا جائے رہبانیت، کہ نہ شادی کرنی ہے، نہ اچھا کھانا ہے، نہ اچھا پہننا ہے، نہ گھر میں رہنا ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ کہاں اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے دنیا کو ضرورتاً استعمال کرو، آخرت کی فکر کرو۔ تو بہرحال فرمایا ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی جو حق ہے۔ اصل میں آپ غور کریں تو عیسائیوں کا جو غلط عقیدہ ہے، تو تین طرح کے گروہ جو ہیں ان میں موجود ہیں۔ عیسائیوں میں ایک گروہ وہ ہے جو حلول کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی معاذ اللہ اللہ ہیں، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ ہے جو ہے زمین پر جس کا نزول ہوا، معاذ اللہ، یہ ان کا ایک عقیدہ۔ دوسرا ان کا عقیدہ ابنیت کا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا ان کا غلط عقیدہ تثلیث کا ہے، وہ کہتے ہیں گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی گوسٹ، وہ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح، یہ تینوں اصل میں ایک ہیں، ایک خدا ہے۔ ایسا گورکھ دندا ہے، نہ عقلن آ سکتا ہے نہ منطق سے ثابت ہو سکتا ہے، بھائی تین ہے یا ایک ہیں؟ تو نہ ایک ہے نہ تین ہے، تین کے ایک، ایک کے تین بنائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں گے کیا تین علیحدہ علیحدہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایک ہی ہیں، تو پھر ایک ہے تو ایک کو کیوں نے علیحدہ علیحدہ تین کیوں کر رہے؟ تو یہ ان کی بدعقیدگی تھی، اور اس حوالے سے جو گویا یہاں پر اب انہیں اصلاح کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اصلاح کرو، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی یہ تثلیث کا گورا دھندا صحیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی۔ تو فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کے کلمہ ہیں۔ کلمہ کیوں کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ کیونکہ جو کردار جو ہے والد کا بچے کی پیدائش میں ہوتا ہے، وہ کردار اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن نے ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، اور اس کن کلمے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہو گیا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب کلمت اللہ بھی ہے۔ تو فرمایا القاہ الی مریم، جسے القا کیا گیا، ڈالا گیا مریم علیہ السلام پر، وروح من، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہے، اور روح کہتے ہیں یعنی وہ اللہ کی نشانی میں سے، روح اللہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولی، فرمایا فآمنوا باللہ ورسولی، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر۔ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا رہے ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فرمایا ولا تقولوا ثلاثا، اور اے عیسائیوں نہ کہو کہ خدا تین ہے، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، بے شک وہ اللہ تو ایک ہی معبود ہے، سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ ہو اس کے کوئی اولاد، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی اللہ بطور مددگار، ہم بھی کم نہیں ہیں، جیسے عیسائیوں نے غلو کیا ہم نے بھی غلو میں کہیں سے کہیں پہنچے ہوئے، مستحب کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے بڑا عمدہ نقشہ کشی کی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے، وہ کہتے ہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو ہمارا حال بھی کم نہیں ہے، ہم نے بھی حقیقی دین چھوڑ کر اس میں اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا ملا دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جناب یہاں پر انشاءاللہ چار رکعت ادا کریں گے، اس کے بعد پھر وقفہ بھی ہے۔